آیت نمبر 31 سورہ زاریات 27 پارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے. قال فما خطبکم ایہا المرسلون, آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے بھیجے ہو. اب حضرت ابراہیم سمجھے کہ یہ تو فرشتے ہیں, تو پھر پوچھا مقصد کیا. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کہیں جانا یا کسی سے کوئی بات کرنا یہ بامقصد ہونا چاہیے, بے مقصد ملاقاتیں بھی کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی. اور خطب جو ہے یہ شان اور قصے کے معنوں میں آتا ہے, اہم کام. ہمارے اردو میں اس کے لیے ایک بڑا اپروپریٹ لفظ ہے مہم. کیا مہم ہے تمہاری, مقصد کیا ہے. ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں نا, کیسے آنا ہوا آپ کا, خیر سے آئے آپ, تو کچھ وہی مفہوم اس میں لگتا ہے کہ بھائی بتائیے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین, کہا ہم تو مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. اشارہ قوم لوط کی طرف تھا, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے بھی تھے, تو کہا کہ ہم تو ادھر آئے ہیں. کیوں؟ لنرسل علیہم حجارت من طین, تاکہ ہم برسائیں پر گارے کے بنے ہوئے پتھر چنے ہوئے. مسومتا عند ربک للمسرفین, جن پر نشان لگے ہوئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے. اور فخرجنا من کان فیہ من المؤمنین, اور نزول عذاب سے پہلے ہی ہم نے نکال دیا وہاں کے ایمان والوں کو. یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی عذاب آنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ ایمان والے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور ساتھ اس میں بتا دیا فما وجدنا فیہ غیر بیت من المسلمین, بس ہم نے وہاں ایک مسلم گھرانے کے سوا کوئی اور گھر نہ پایا. اور وہ گھر پتہ کس کا تھا؟ لوط علیہ السلام. یہ جو جنس پرستی کی وبا ہوتی ہے یہ نسلوں کی نسلوں کو کھا جاتی ہے. صرف حضرت لوط کی بیٹیاں بچی تھیں کیونکہ ان کے پاس بیٹا نہیں تھا, ان کا اپنا گھر اس سے بچا, باقی اور کسی گھر میں ایمان نہ پایا. اور ایسا عذاب آیا کہ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, اور ہم نے باقی رہنے دی وہاں پر نشانی ان لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. یہاں پہ قصہ پورا ہوا, پیچھے بھی اس پہ باتیں ہوئی تھیں, لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ایسے ہی نہیں ختم کیا. پہلے پورے ماحول بنتے ہیں, پوری ان کی باتیں ہوتی ہیں. پھر پیچھے ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم کو فوراً لوط علیہ السلام کی فکر لگ گئی تھی, تو ان کو کہا گیا کہ فکر نہ کریں, ہم نے ان کو تو نکال دیا. پھر اس میں ایک بات فیہا من المومنین کی بات آئی ہے 35 کے اینڈ پہ, اور 36 میں آئی ہے من المسلمین. اس سے اسلام اور ایمان کا فرق دکھ رہا ہے, اور آپ ان آخری صورتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرق عام ہوتا جا رہا ہے ہم سب کے سامنے, کہ کس طریقے سے لوگ یعنی ایمان اور اسلام کا فرق کر نہیں پاتے. ایمان کیا ہے؟ عقیدے کے ساتھ ہے. اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث جبرائیل جو بڑی معروف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے, تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا, اقامت صلاۃ, ایتاء زکوٰۃ, حج اور رمضان کا روزہ. جب ایمان کی بات کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا, اس کے ملائکہ, کتب, رسولوں اور تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا, یہ ایمان ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یہ ایک دفعہ درجہ بھی ہوتا ہے, پہلا درجہ اسلام کا ہوتا ہے پھر ایمان کا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ کچھ خوبیوں میں بھی اس میں فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی قومیں ماری گئیں, ختم کی گئیں, بحر مردار آج بھی ڈیڈ اوشن کے نام پہ موجود ہے کہ زمین میں دھس کے 1965 میں آثار قدیمہ کی تلاش کرنے لیے ایک امریکن کمپنی تھی, تو اس کو اللسان بحیرہ ہے یعنی سمندر, اس کا جنوبی حصہ, وہاں ایک بہت بڑا قبرستان ڈسکور ہوا. اس میں 20,000 سے زیادہ قبریں تھیں, اور پتہ چلا کہ یہاں ضرور کچھ لوگ بستے تھے. بعض کہتے ہیں کہ یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. میں سوچتی ہوں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نکال کر لے جاتا تھا ایسے لوگوں کو. دعا کیجئے کہ اب دنیا میں جتنی کثرت سے یہ برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں, ہمیں کسی ایسے عذاب کا شکار نہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جس میں کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں. جب بھی انسان کسی چیز کے قریب رہتا ہے تو خوف ہوتا ہے نا. بس ہم دیکھیں کہ کوئی کسی ایٹمی پلانٹ کے قریب رہتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی دھماکہ نہ ہو جائے, ہم مارے جائیں گے. بالکل اسی طرح کچھ اور بھی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں. तो इस चीज़ से भी डरना चाहिए। हम जितना गुनाहों के करीब रहते हैं, हम उतना अल्लाह की पकड़ के करीब हो जाते हैं। ये अलग बात है कि हम वो गुनाह करें ना करें, क़यामत का मामला तो अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जानते बूझते ख़ुद को कभी भी फितनों वाली जगह के करीब नहीं रखना चाहिए। ये वाक़या क्यों बताया गया, इसको थोड़ा देखते हैं कि मक्का में मुखालफत अरूज पे थी, नबी सल्लम को तो जीने नहीं दे रहे थे और हज़रत इब्राहिम की मोहब्बत के गुन गाते थे, तो अल्लाह ताला ने यहाँ हज़रत इब्राहिम का और लूत का किस्सा सुनाकर बता दिया कि ये नबी भी उन्हीं की कड़ी में से हैं, अगर तुम उनके साथ अपना ताल्लुक जोड़ते हो तो तुम्हें इनके साथ भी जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हज़रत मूसा का किस्सा दो तीन आयात में आ रहा है। वफ़ी मूसा, और मूसा की दास्तान में, इज़ अरसलनाहु इला फिरऔन बिसुल्तान मुबीन, जब हमने इनको भेजा फिरौन की तरफ एक रोशन दलील देकर। ये रोशन दलील क्या थी? अस्सा और जदे बैजा, तौरात तो नहीं थी, क्योंकि तौरात फिरौन के डूबने के बाद नाजिल हुई थी, यानी वही दलाइल जो अल्लाह ताला ने उनको दिए थे, दलाइल देकर भेजे। फिर क्या हुआ? फतवल्ला भी रुकनी ही, बस उसने रूगरदानी की अपनी कुव्वत के बलबूते पर, किसने? फिरौन ने। वकाला साहिरुन अव मजनून, और कहने लगा ये शख्स तो जादूगर और दीवाना है। कौन? मूसा। फिरौन के तकब्बुर की यहाँ बात है, फतवल्ला बे रुकनी ही की बात है। इसको थोड़ा सा समझिए, रुकन के लफ्ज़ी मानी होते हैं कुव्वत के। हज़रत लूत का पीछे हम कलाम पढ़ चुके, औ आवी इला रुकनिन शदीद, कि फिर मैं जगह पकड़ लेता किसी मजबूत की तरफ। तो फिरौन की कुव्वत या उसकी हठधर्मी की तरफ इशारा है। आमतौर पर तो पिलर को कहते हैं ना रुकन, यानी फिरौन को अपनी कुव्वत के बलबूते पे इतना नाज हुआ कि उसने मूसा की बात ही ना सुनी, और ख़ास ही साथ रुकन के बा लग रहा है, बा की मुसाहबत हो गई रुकन के साथ। तो मतलब क्या हुआ कि अपने लश्करों, अपनी जमात, अपने लोगों की कसरत की वजह से उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कोई अहमियत ना दी। अल्लाह अकबर, अपने आप को बड़ी ताकत समझता था, कहने लगा नऊज़ु बिल्लाह, ये तो साहिर और मजनू है, इसका तो दिमाग चल गया, इसको पता भी नहीं ये कहाँ खड़ा है और क्या बात कर रहा है। मूसा बेचारे ने क्या जवाब देना था, अल्लाह ने उसका जवाब दिया कैसे? फ़अख़ज़नाहु वजुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मी वहुव मुलीम, तो हमने इसको इसके लाओ लश्कर समेत पकड़ा और इनको समंदर में फेंक दिया और वो काबिले मुलामत बन गया। कैसे? क़यामत तक के लोगों के लिए निशानी बन गया। कोई आँख उस पर न रोई, किसी ने अफसोस न किया, हर एक की ज़ुबान पर यही था खसकम जहाँ पाक, बड़ा ज़ालिम था। मुलीम लफ्ज़ से इशारा हो रहा है कि मरने के बाद भी लोग उस पर मलामत कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि लफ्ज़ मुलीम में कंटिन्यूटी आती है। जब कोई शख्स ऐसे गुनाह का इर्तकाब करे जो काबिल मलामत हो, तो इस शख्स को मुलीम कहते हैं। और फिर कौम आद की कहानियाँ। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिम रीहल अकीम, जब हमने इन पर आंधी भेजी जो खैर बरकत से खाली थी। अकीम पीछे भी गुजर गया, उकम से जड़ कटी, जिसके बाद कोई और खैर ना हो। मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैही इल्ला जअलतुहु कर्रमीम, ना छोड़ती थी किसी चीज़ को जिस पर गुजरती मगर इसको रेजा रेजा कर देती। तेज़ हवाएँ आईं, थंडर्स को अकीम पांच औरत को भी कहते हैं। यहाँ हवा के लिए आया तो मुराद है कि वो हवा जो खैर और बरकत से आ रही हो, ना बादलों को उड़ा कर लाए, ना दरख्तों को बराबर करे, और ना उसमें रहमत का कोई शायबा भी हो। आठ दिन और सात रातें चलते रहे ये झक्कड़, और उसके बाद कौम तबाह हो गई। चौथी कौम, वफ़ी समूदा इस कील लहुम, और वाक़ समूद में भी निशानी है जब इनको कहा गया क्या? तमत्तौ, लुत्फ उठा लो। कब तक? हत्ता हीन, एक वक्त तक, चंद दिन की बात रह गई। जब ये कौम सरकश हुई, इन्होंने नबी की जान लेने की कोशिश की, अल्लाह ने इनकी भी पकड़ कर दी। फअतौ अमरि रब्बिहिम, बस उन्होंने सरकशी की अपने रब के हुक्म से। हुआ क्या? फअख़ज़तहुमु सा'इक़तु वहुम यंज़ुरून, तो पकड़ लिए इनको एक खौफनाक कड़क ने इस हाल में कि वो देख रहे थे। जब अल्लाह की पकड़ आई तो हुआ क्या? फमस्तताउ मिन क़ियाम, फिर तो उनमें खड़े होने की भी ताकत ना रही। مراد ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت ہی نہ کر سکے۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ ہم سے انتقام لے سکتے تھے۔ دو مطلب ہے منتصرین کے، کہ ایک کیا کہ ہم نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا، تو جن کو کل تک اپنی طاقت کا گمنڈ تھا ان میں سکت ہی نہ رہی کہ ہم سے انتقام لیتے، اور دوسری صورت میں ترجمہ کیا ہے کہ وہ ہم پر غالب نہ ہو سکے اور اپنی قوت سے ہمارے بھیجے ہوئے عذاب کو ٹال نہ سکے۔ اشارہ وہی ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر بڑی بڑی چیزیں بھی انسانوں کے ہاتھوں میں رہ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح کی ایک اور قوم، وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کا اس سے بھی پہلے یہی حال ہوا، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ بھی پرلے درجے کے نافرمان تھے۔ یہ ہے ساری قوموں کے حالات پر ایک کامن سینٹینس، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق تھے، آج ہیں سے فسق، اور فسق میں آپ کو معلوم ہے کہ اوپن گناہ دکھتے ہیں، حدوں سے کو پامال کرنا، ساری لمٹس کراس کرنا، شادی کے بندھن کے بغیر جنسی تعلقات، لباس سے آزاد، حلال اور حرام کی فرق کے بغیر زندگی بسر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کچھ بنایا۔ اب دوبارہ پھر قدرت پہ غور و فکر، کائنات میں تدبر، وَالسَّمَا بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِئُونَ، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسیع کر رہے ہیں۔ کیسی پیاری آیت ہے۔ بعض لوگ عید کا ہاتھ کرتے ہیں قوت، قوت مراد ہے، دیکھیے کہ ہاتھ اللہ کے ہیں، ایسی آیتوں پہ وہی بات ہے کہ جو اللہ نے کہا ہم مان لیں گے۔ عید کا لفظ ادا یود سے ہے، عام طور پہ تو اس کا معنی قوت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم اس میں ہاتھ ہی استعمال کریں گے کہ ہماری قوت کو دیکھو، تو اس آسمان کو دیکھو اور ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں۔ موسیون جو ہے نا، موس سے ان کی جمع ہے، اوسا سے، سپرلیٹیو ہے، متعدی اور لازم دونوں ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آسمان خود بھی بڑا ہو رہا ہے، اور دوسری بات ہے کہ آسمان دوسروں کو بڑا کر بھی رہا ہے۔ پیچھے سورہ قاف میں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کچھ فگرز، آسمانوں کی بلندیوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اس کو منہ سے ان لفظ کو ایسے سوچ لیں کہ ایک غبارے کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے بلیک ڈاٹ لگائیں، پھر اس میں ہوا بھریں، تو ہوا بھرتے ہی وہ ڈاٹس دور سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ ہے لموسیون، دن بدن اس کائنات کے غبارے میں ہوا بھرتی جا رہی ہے اور کھلتا جا رہا ہے، اور ایک دن پھٹ جائے گا۔ بس اس کو لے لیں، زمین کے اندر کا جو بوجھ ہے وہ بھرتا جا رہا ہے۔ فرمائے والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا، اور ہم کتنے ہی پیارے بچھانے والے ہیں، ہم کتنے ہی اچھے فرش بچھانے والے ہیں، کہیں کوئی سلوٹ نہیں، کہیں کو ٹیڑ نہیں، کو میڑ نہیں۔ زمین بچھی ہوئی دور سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کارپیٹ بچھا ہوا ہے، ویلبٹ کی چادریں بچھی ہوئی ہیں، ہم بچھاتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر ایک میں سے ہم نے بنایا جوڑوں کو، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت لو۔ یہ ہے اصل میں بات، اس کائنات پہ غور و فکر کا نتیجہ کیا ہو؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تم نصیحت لو، تم پکڑو، غور کرو۔ کرو کیا؟ اتنی پیاری ذات کا حق کیسے ادا کرو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس دوڑ لگا دو اللہ کی طرف۔ اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ ہے اصل میں دعوت اس سورت کی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کیسے اللہ کی طرف بھاگے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بھاگو اللہ کی طرف، توبہ کے ذریعے، لکھ لیں، گناہوں سے بھاگو توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف۔ جنید بغدادی کہتے ہیں نفس اور شیطان گناہوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور بہکانے والے ہیں، تم ان سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لو تو وہ تمہیں اس کے شر سے بچا لیں گے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگنے والے ہی شیطان سے بچے گا۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے تو شیطان نہیں بہکائے گا. ہم زندگی کے سفر میں نیکیوں کی طرف بھاگنا چاہ رہے ہیں, رک کیوں جاتے ہیں؟ شیطان پیچھے لگا ہے. تو زور سے ساری بندشوں کو توڑ کر اللہ کی طرف بھاگو. کسی بھی کھلاڑی کو سوچئے جو دوڑنا چاہتے ہیں نا تیز, وہ ساری پابندیوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. کچھ بھی پابندی راستے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ کپڑے اتنے ہلکے پہنتے ہیں, کھانا کم کھاتے ہیں, اپنے وزن پہ قابو پاتے ہیں, اوور ویٹ نہیں ہوتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ نشہ کرتے ہیں, کہتے ہیں نشے میں تیز دوڑا جاتا ہے, ذہنی بوجھ جسمانی بوجھ اٹھا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے بچنا ہے آگے بڑھنا ہے تو ففروا الی اللہ, چلو نہیں بلکہ دوڑو رب کی طرف, نیکیوں کی طرف. کیسے دوڑے رب کی طرف؟ نمازوں کی طرف دوڑو, ہر نیکی کی طرف دوڑو, توبہ کی طرف دوڑو, ہر کام جس کو کرنے کا اللہ حکم دے اس کو کرنے کے لیے دوڑو, ہر نیکی کے موقع کو پانے کے لیے دوڑو. کیا چیزیں دوڑنے کے لیے ضروری ہیں؟ عموماً چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں دوڑنے کے لیے. نمبر ایک قوت, پھر شوق, پھر خوف اور پھر مقصد. لکھیں یہ چار چیزیں. قوت چاہیے ہوتی ہے, یہ کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے. شوق چاہیے ہوتا ہے, یہ کہاں سے ملتا ہے؟ جنت کے ذکر سے. خوف چاہیے ہوتا ہے, یہ کہاں سے ملتا ہے؟ جہنم کے تذکروں سے. اور مقصد, ٹارگٹ, گول ہے اللہ کی رضا, رب کی رضا کو چاہیے. ابو بکر کی طرح ہر معاملے میں آگے, اسلام قبول کرنے میں آگے, آپ کا ساتھ دینے میں آگے. آپ پہ چوٹیں پڑ رہی تو آگے آگے کہ مجھے مار دو, نبی کو چھوڑ دو. خلافت میں آگے, ہجرت میں ساتھ, معراج کی تصدیق کی تو آگے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے پوچھا کوئی روزے سے ہے آج؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے. کہ آج کسی نے صدقہ کیا؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے. کسی بیمار کی تیمارداری کی؟ کہاں, ابو بکر کھڑے ہو گئے. ہر بار ابو بکر, ہر بار ابو بکر. عمر بولے, کہنے لگے ابو بکر ابھی تو صبح ہوئی ہے, آپ یہ سارے کام کہاں سے کر کے آ گئے؟ اللہ اکبر. کہنے لگے صبح اٹھا تو روزے کی نیت کی, نماز کے لیے نکلا تو راستے میں ایک فقیر ملا, صدقہ کر دیا. تھوڑا آگے آیا تو پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف بیمار ہے, تو میں نے سوچا کہ تیمارداری کر لوں. ان سارے کاموں سے فارغ ہو کے مسجد میں آ گیا. سوتے ہی رہتے تو چارے ہی کام رہ جاتے, اور پہنچتے ہی آخری وقت میں نکلتے, گاڑی کی چابی نہ ملتی, بیوی پہ گرجتے تو نماز کیسے پڑھنے جاتے, رستے میں اتنے کام کیسے کرتے. ہماری تو صبح ہی نہیں ہوتی, کام کب کریں گے؟ دنیا کے پانے والوں کو تو 7 بجے جاب پہ ہونا ہے, جنت کو پانے والے اپنی مرضی کے وقتوں پہ اٹھ اٹھ کے آنکھیں ملتے ہوئے آئیں تو ففروا الی اللہ کا حق تو ادا نہیں ہوگا. حضرت علی حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ مجمعین, کہتے تھے ہوا سباق, وہ تو آگے نکلنے والے ہیں. یہ جو آپ کا سبق ہوتا ہے نا, وہ بھی اسی سے ہی ہے. بظاہر جسمانی طور پہ کتنے کمزور تھے, نحیف تھے, دل بھی رقیق تھا, لیکن نیکیوں میں سبقت کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کا موقع ملا. آپ دیکھیے کہ اصولاً تو حضرت عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا ہر جگہ, کیونکہ بہادر تھے, صحت مند تھے, ینگ تھے. لیکن ابو بکر کیوں ساتھ ہوئے, یہ ہم سب کے لیے دلیل ہے کہ جسمانی صحت بیماری کوئی چیز نہیں ہے. اصل دعا کریں روحانی صحت ہو. اسباب کچھ نہیں ہے, شوق کام کرواتا ہے. ابو بکر رک جاتے تو ان کے پاس ہر دن عذر موجود تھا, لیکن ففروا الی اللہ. کون بھاگتا ہے جس کو یقین ہے میں پہلے پہنچوں گا تو پالوں گا؟ اگر یہ کوئی کہ چلو کوئی نہیں آخر میں بھی پہنچ جاؤں گا, کوئی بات نہیں, کیا ہوگا, ہار جائیں گے آگے 10ویں نمبر پہ. آگے جن کو آگے رہنا ہے نا وہ بھاگتے ہیں. تبوک کے موقع پہ سارے گھر کا سامان, غلاموں کو آزاد کرنا, ابو بکر موجود. لشکر اسامہ کے موقع پہ جھگڑا ہو گیا لیڈرشپ کا, ابو بکر ڈٹ گئے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے معاملے میں اکیلے رہ گئے, سارے صحابہ دوسرے موقف پہ تھے, ابو بکر اکیلے تھے. کہا میں نہیں رکوں گا, جو کہتے ہو کرو, میں نے اصولوں پہ سمجھوتا کوئی نہیں کرنا. آپ دیکھیے کہ جن کو آگے بھاگنا ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ آلٹرنیٹ رکھتے ہیں اپنے پاس. اگر انسان کے پاس آلٹرنیٹ نہ ہو تو تو سارے کام رک جاتے ہیں. میں جب جہاز میں بیٹھتی ہوں میں ضرور ایک دفعہ سوچتی ہوں کہ اگر اس کا انجن بند ہو جائے, اگر اس کے یہ پہیے پہ پتلا سا پنکھا لگا یہ رک جائے, تو مجھے تسلی دلائی نہیں فکر نہیں کریں, انہوں نے ایک دو انجن ساتھ رکھے ہوتے ہیں آلٹرنیٹو. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جب ہم نے اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹس رکھے ہوتے ہیں نا, تو ہم رکتے نہیں. ایک چیز خراب دوسری تیار, ایک راستہ نہیں دوسرا راستہ تیار. اور یہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا. نیکیوں کے مواقع نظر ہی اس کو آتے ہیں جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا, باقی تو منہ ہی دیکھتے رہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھتے ہیں جو بچی کھچی نیکی ہے وہ ہم کر لیں گے. دعا کریں کہ ففروا الی اللہ پہ آ جائیں. یہ ہے زندگی کی دوڑ, یہ ہے مقصد. جس دن بھاگ کے چت لیٹیں گے قبر میں ہوں گے. کوئی اس وقت ہمارے اوپر رونے والا ہو یا نہ ہو ایک برابر, کیونکہ ہم تو پہنچ چکے اپنی جگہ پہ. اس کے لیے انرجی کہاں سے آئے گی؟ ولا تجعلوا مع اللہ الہ آخر, اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود. یہ ہے فیول, انرجی, توحید, آپ کا عقیدہ. جیسا آپ کا عقیدہ ہوگا اللہ آپ سے ویسے ہی کام کرائے گا. کہیں اللہ مجھے رسوا نہ کرنا, اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا, اللہ آپ کو نہیں کرائے گا. انی لکم منہ نذیر و مبین, بے شک میں تو تمہیں اس کے غضب سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون, اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے بھی کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا یہ ساحر ہے اور دیوانہ ہے, یعنی یہ جادو کر دیتا ہے اور دیوانہ نرالی باتیں کرتا ہے, پہلی باتیں کبھی سنی نہیں جو باتیں کر دی. اتواسو بھی, کیا پہلوں نے پچھلوں کو یہی وصیحت کی تھی؟ نہیں, بل ہم قوم طاغون, بلکہ وہ سرکش قوم تھے. اب یہ جملہ بیچ کا جملہ لگتا ہے. اتواسو بھی, کیا اسی کی پچھلوں نے نصیحت کی تھی؟ مطلب کیا ہے کہ کیا ہر پچھلی قوم یہی کہہ گئی تھی کہ اپنے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا, حق بات کہنے والوں پہ الزام لگانا, تانے دینا, پروپیگنڈے کرنا, یہ کہہ گئے تھے نبیوں نے؟ نہیں کہا. بل ہم قوم طاغون, یہ خود ہی سرکش ہے, ان کا حال سرکشی والا. لہذا آپ کیا کریں؟ فتول انہم, پس ان سے روح انور پھیر لیجئے. فما انت بملوم, بس آپ پر کوئی الزام نہیں. وہی لفظ جو پیچھے ملیم تھا وہ یہاں ملوم پہ. کریں کیا؟ وذکر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, آپ ان کو سمجھاتے رہیے اور یہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دے گا. اور حقیقت کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بس. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, اور میں طلب نہیں کرتا ان سے رزق اور نہ یہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کے رزق کی؟ کیونکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو روزی دینے والا, قوت والا اور زور آور. قیامت کے دن ہونے کیا والا؟ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, پس ان ظالموں کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسے کہ ذنوبم مثل ذنوب اصحابہم, جیسا ان کے ہم مشربوں کو حصہ ملا تھا. فلا یستعجلون, پس یہ جلد بازی نہ کریں. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون, پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اس پورے حصے میں اگر آپ دیکھیں تو جو قابل غور بات ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. کیا مطلب؟ تسبیح, ٹوپی, مسلح؟ نہیں, عبادت کے وہی تین معنی جو سورت فاتحہ میں, بندگی, غلامی اور اطاعت. پورا لائف سٹائل ہے عبادت کا. بندگی کرو تو رب کی کرو, نماز روزہ کرو اللہ کے حکموں سے کرو, اپنی مرضی کی نیکیاں نہ کرتے پھرو, بندے بن کے رہو, عاجز بنو, اور اطاعت کرو تو اللہ کی کرو جیسے کرنے کا حق ہے. ساری زندگی اس کے آگے جھک جاؤ گے تو بھی تم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. تم اپنی مرضی سے نہیں آئے, تمہیں اللہ کی طرف آنا ہے، اس لیے بتا دیا کہ تم بھاگو۔ آپ دیکھیں سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں بندہ یہ بات کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں دعوت دی گئی ففروا الی اللہ، دونوں کو جمع کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو اللہ کی بات کو مانو، بھاگو، دوڑو، جلدی کرو۔ دیکھو اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس دنیا کو کتنا سجایا، کتنا سنوارا، کتنے خوبصورت طریقے سے یہ معاملہ رکھا۔ اس لیے کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ کام کرو۔ پھر یہاں دیکھیں رزق کی بات ہوئی، عموماً ہم اپنی عبادت کیوں چھوڑتے ہیں، اللہ کے بندے یا اللہ کی غلامی کیوں چھوٹتی ہے، یا نماز روزہ کیوں چھوٹتا ہے؟ جی جاب پہ تھا، کام پہ تھا، کہ وہ تو تم سے رزق نہیں مانگتا، آپ کہتے اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ڈونیشنز دے سکیں مسجدوں میں۔ اللہ کہتے وما اريد ان يطعمون، میں تو نہیں کہتا کہ مجھے کچھ دو، مجھے کھلاؤ، میں تو الرزاق اور ذو القوہ اور متین ہوں۔ دیکھیے خالی لفظ الرزاق بہت تھا، القوہ یا ذو القوہ اور المتین کیوں آیا؟ شدت کے لیے، کہ اللہ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا کسی کو رزق دینے سے۔ جو لوگ اللہ کی قدر نہیں کر پاتے ان کا حال کیا ہے؟ ان کو اپنے پچھلے ساتھیوں، پچھلی نبیوں کے جو پانچ قصے بیان ہوئے، انہی والا معاملہ ہوگا۔ یہاں جو ذنوب ہے نا، بڑے ڈول کو کہتے ہیں جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، یہاں مراد ہے حصہ اور نصیب۔ یوم بدر میں ان کو حصہ مل گیا، ساری لیڈرشپ جو تھی وہ بدر کے کنویں میں گرا دی گئی، کاٹ کاٹ کے پھینک دی گئی۔ اسی لیے فرمایا کہ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، یہ ہے وہ جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا تھا، آج اسی سے پکڑے جائیں گے۔ تین چیزوں پہ اپنے غور کرنا ہے، نمبر ایک ففروا الی اللہ، دوسرا آپ نے غور کرنا ہے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تیسرا جو بہت ہی قابل غور نقطہ ہے وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔